الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ظهور إمام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. خلاق کائنات کا شکر ہے کہ اس نے ایک سال کے بعد پھر دوبارہ ہمیں ذکر حسین پہ جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. پروردگار سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمارے اس ذکر کو، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ایام میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ولایت اہل بیت سے سیراب فرمائے. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ لیں. الحمدللہ، گزشتہ دن کی گفتگو کو بہت سے برادران اور خواہران نے توجہ کے ساتھ سنا اور فیڈ بیک سے اندازہ ہوا ہے کہ سننے والوں نے توجہ سننے کے بعد سوال بھی کیے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کمیونٹی، بالخصوص آئی سی کمیونٹی، باشعور کمیونٹی ہے اور گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. جس موضوع کو آپ حضرات کے لیے ان ایام میں انتخاب کیا ہے وہ اسلام حقیقی ہے. اگرچہ اسلام حقیقی کے علاوہ کوئی ایسا اسلام نہیں ہے جس کو ہم اسلام کا نام دے سکیں، لیکن اسلام حقیقی کے علاوہ کچھ ایسی تصویریں کہ جن کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے اور وہ مسلمانوں کی تصویریں ہیں، اسلام کی تصویریں نہیں ہیں. اسلام کی ہرگز دو تصویریں نہیں ہو سکتی ہیں. اسلام کی ایک ہی تصویر ہے کہ جس تصویر کو بنانے والے مصور نے بنایا ہے، جس کو نازل کرنے والی ہستی نے نازل کیا ہے، اور وہ اسلام حقیقی ہے. اس لیے کہ حقیقی کا تعلق حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب حق کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے تو وہ ذات کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو حق کی بنیاد پہ خلق کیا ہے، وہ ذات جو خود برحق ذات ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس حق ذات نے آسمان کو حق پہ پیدا کیا، زمین کو بھی حق پہ پیدا کیا، یعنی آسمان کو بھی حقیقت بنایا، زمین کو بھی حقیقت بنایا. جس فرشتے کے ذریعے اس نے پیغام بھیجا، اس فرشتے کو بھی حقیقت عطا کی، اس کو بھی حق کی بنیاد پہ نازل کیا، اور جن کی طرف پیغام بھیجا ہے ان کو بھی حق بنا کے بھیجا ہے. اور اگر یہ کائنات جس کو خلق کرنے والا بھی حق ہے، جو پیغام اس نے نازل کیا وہ بھی برحق ہے، جس پر اس نے نازل کیا وہ بھی حق ہے، تو تمام حق اگر ملتے چلے جائیں تو جو اسلام ہم تک پہنچے گا، جس کے متعلق پروردگار نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام بھی اسلام حقیقی ہے، وہ اسلام غیر حقیقی نہیں ہو سکتا ہے. اسلام حقیقی جو ثابت اسلام ہے، جو پائیدار اسلام ہے، جو ٹھوس اسلام ہے، جو ٹھوس اصولوں پہ مبنی اسلام ہے، اس کو اسلام حقیقی کہا جاتا ہے. یعنی ایسا اسلام کہ جس کے اصول لا یتغیر ہیں، جس کو بنایا گیا تو اس فطرت پہ بنایا گیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جب اس نے فطرت انسانی کو بنایا ہے تو اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس فطرت میں ذرہ برابر بھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. تو جس دین کو اس فطرت کی بنیاد پر خلق کیا ہے، اس میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہ پائیدار دین ہے، یہ مستقل دین ہے، یہ ٹھوس بنیادوں پہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، اور جو بھی اس کی طرف سے نازل ہو وہ حق ہے. اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے انبیاء اگرچہ تعداد میں زیادہ ہیں، 124,000 ہیں، لیکن چونکہ بنیاد حق ہے، اگر یہ حق تعداد میں بڑھتا بھی چلا جائے، جتنا بڑھتا چلا جائے اتنا ایک اکائی بن جاتا ہے، اس میں کبھی بھی اختلاف پیدا نہیں ہوتا ہے، اس میں تفرقہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اس کی بنیاد حق ہے. جہاں جہاں پر بھی بنیاد حق ہوتی ہے، وہاں تعداد کا بڑھ جانا نقصان نہیں پہنچاتا ہے. لیکن جہاں انسان بنیاد حق سے دور ہوتا چلا جائے، وہاں اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اختلاف کا منشا حق سے دوری ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد جس ہستی کو جانشین بنایا، جسے اپنا خلیفہ بنایا، چونکہ خود حق پہ نازل ہوئے، تو اس جانشین کے متعلق بھی ارشاد فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یدور ہے سدار، علی کا مقام یہ ہے کہ علی حق کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ حق علی کے پیچھے چلتا ہے. یدور ہے سدار، یعنی جہاں علی جائیں حق اس کے پیچھے چلتا ہے.
یعنی حق میں علی اتنے مجسم ہو گئے، مجسم حق بن گئے۔ جب انسان مجسم حق بن جاتا ہے تو پھر حق کو تلاش کرنے کے لیے ان کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو جانشین بنایا، اگرچہ عدد میں 12 ہیں لیکن سارے برحق ہیں، سارے حق کی بنیاد پہ ہیں۔ اور اگر اس حق کو پھیلا دیا جائے، اگر اس حق کو عدد کی شکل میں دیکھا جائے تو یہ 12 اولیاء بنتے ہیں، اور اگر اس حق کو سمیٹ دیا جائے، ایک نقطے پہ مرتکز کر دیا جائے تو وہ توحید کی ذات بنتی ہے۔ یعنی توحید کو پھیلا دیا جائے تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو صفات پروردگار کی مجسمہ بن کر اس کائنات پہ آئیں، اور اگر ان صفات کو ملا دیا جائے تو وہ ذات اقدس الہ بنتی ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بس حق کی تعریف یہ ہے، حق وہ ہوتا ہے کہ جو پائیدار ہوتا ہے، جو ٹھوس ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، اس میں تزلزل پیدا نہیں ہوتا ہے، اس میں تذبذب پیدا نہیں ہوتا ہے، اس میں شکوک پیدا نہیں ہوتے، اس میں ابہام پیدا نہیں ہوتا، اس میں انحرافات نہیں پیدا ہوتے۔ جب تک حق باقی ہے انحراف کا موقع نہیں آتا ہے، مختلف خطوط نہیں پیدا ہوتے ہیں، ایک خط ہے، ایک رستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اہل حق کبھی انحراف کا شکار نہیں ہوتے، اہل حق میں کبھی شکوک پیدا نہیں ہوتے، یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ جہاں پر حق نہیں ہوتا وہاں پر شک ہوتا ہے، حق نہ ہو تو شک آتا ہے، اور اگر حق دل کو اپنے گھیرے میں لے لے تو پھر دل میں حق ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے۔ یعنی شکوک کو دل سے دور کرنے والی شے کا نام حق ہے۔ تو ہم نے کہا، ہم نے اسلام جس کو اللہ سے حاصل کیا ہے اس کا نام ہے اسلام حقیقی۔ اس کے مقابلے میں کچھ اصطلاحوں سے متعلق کا عرض کیا تھا، تو بعض برادران نے اور خواہران نے سوال کیا ہے کہ اگر اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا جائے، تو آج چاہتا ہوں کہ ان اصطلاحوں کو تھوڑا کھول کر بیان کیا جائے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دو قسم کی دوسری اصطلاحوں کو عرض کیا تھا، ایک جس کو مرحوم امام روح خدا، وہ ہستی جس نے اس کائنات میں پھر سے روح پھونکی، جس نے اسلام کو پھر تازگی عطا کی، اسلام کو پھر حیات نو بخشی، جس نے انسانوں کو زبان عطا کی، جس نے فقراء اور مستضعفین کو پھر دوبارہ زندگی بخشی، جس نے استکبار کو نیچا دکھایا، جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے اس زمانے میں پھر دوبارہ شعور علوی پیدا کیا، جس نے پھر دوبارہ شعور حسینی پیدا کیا، جس نے کربلا کا شعور پھر سے دیا، جس نے ہیہات من ذلہ کا شعار پھر زندہ کیا، جس نے لبیک یا حسین کے نعرے پھر دوبارہ زندہ کیے۔ اگرچہ 1400 سال پہلے کربلا میں یہ شعار تو لگا تھا، لیکن پھر اس کو سلا دیا گیا، پھر اس کو خاموش کر دیا گیا۔ وہ ہستی کہ جس کو خمینی بت شکن کہا جاتا ہے، اس نے بتوں کو توڑ کر، دلوں کے بتوں کو توڑ کر پھر دوبارہ انسانوں میں وہ حیات بخشی کہ وہ پھر دوبارہ یہ کہہ سکے لبیک یا حسین۔
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے دو دوسری اصطلاحات کو بیان کیا۔ فرمایا، ایک اسلام ہے جس کو اسلام نخبگانی، نخبگان اصل میں فارسی میں انٹلیکچوئلس کو کہا جاتا ہے، لیکن دو قسم کے انٹلیکچوئلس ہیں، ایک وہ کہ جو واقعاً شعور رکھتے ہیں، دانشور ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اور کچھ وہ کہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلس ہیں، جو دین میں تصرف کرتے ہیں، دین کے متعلق رائے پیدا کرتے ہیں، خود اپنی رائے دینے لگتے ہیں، اگرچہ خود شعور نہیں رکھتے ہیں، دین سے آگاہی نہیں رکھتے، لیکن دین سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. ان کو ایک اور بھی نام دیا ہے، ان کو متحجرین کہا، تحجر رکھنے والے. تحجر کا کلمہ حجارہ سے ہے، پتھر سے ہے، اور قرآن کریم نے اس کے متعلق کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ان من الحجارت لما يتفجر منه الانہار، یعنی قرآن کریم نے پہلے دلوں کے متعلق تذکرہ کیا، فرمایا ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد منها، کہ کبھی جب دل قسی ہو جائیں، دل سخت ہو جائیں، ان میں قساوت پیدا ہو جائے. یہ دل کی بھی عجیب کیفیت ہے، اور اس دل سے متعلق قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے دلوں کو بیان کیا ہے. اب یہ دلوں کی کیفیت یہ اس فزیکل دل سے متعلق نہیں ہے جس کا آپریشن ہوتا ہے تھیٹر میں، یہ وہ دل ہے کہ جس سے انسان سوچتا ہے، جس کو مائنڈ کہتے ہیں، جس سے فکر پیدا ہوتی ہے، جس میں شعور آتا ہے، جو انسان کی حرکت کا سبب بنتا ہے. ہر حرکت انسان میں جو پائی جاتی ہے، اس حرکت کا تعلق ایک شے کے ساتھ ہے، اور وہ انسان کی راہبری کرتی ہے، وہ انسان میں قیادت کرتی ہے. انسان کو مختلف اشیاء کے متعلق حکم دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی پانچویں امام محمد الباقر علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے قیادت اور راہبری کے متعلق، امامت کے متعلق سوال کیا، ابن رسول اللہ آپ بتائیے کہ امامت پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو امام پوچھا تیری آنکھیں ہیں؟ کہا یا مولا آنکھیں ہیں تو دیکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کہا اس سے کیا کرتا ہے؟ کہ اس سے دیکھتا ہوں. کہا تیرے کان ہیں؟ کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہ سنتا ہوں. تیری زبان ہے؟ اس سے کیا کرتا ہے؟ مولا بولتا ہوں. مختلف اعضاء کے متعلق حضرت پوچھتے گئے، ہاتھ ہیں اس سے کیا کرتا ہوں؟ اس سے اٹھاتا ہوں، اس سے مختلف فنکشن کرتا ہوں. پھر امام نے پوچھا کیا تیرا دل ہے، قلب ہے، ذہن ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا مولا یہ وہ ایسا عنصر ہے کہ جو میرے تمام اعضاء کو حکم دیتا ہے. جب بھی کبھی مجھے کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو ایک وہ عنصر ہے جو نیوکلس کا کام دیتا ہے. انسان کے اندر ایک وہ شے ہے جو نیوکلس کا کام دیتا ہے. جو ہی اس نے حکم دیا تو آپ نے فوراً عمل کیا. یہ ہاتھ کا اٹھانا بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے، یہ آنکھوں کا کھولنا بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارا سننا بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں تو بغیر ارادے کے نہیں دیکھتے ہیں. جتنے بھی ہم کام انجام دیتے ہیں ان کے پیچھے ایک ارادہ پایا جاتا ہے، اور اس ارادے کے پیچھے ایک شے موجود ہے کہ جس کو ہم قلب کے ساتھ عربی میں اور مائنڈ کے ساتھ، ذہن کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. فرمایا یہ ذہن فکر کرتی ہے، حکم دیتی ہے. تو میرے مولا نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ اللہ کی ذات جس نے ایک 6 فٹ کے وجود میں امام کے بغیر اس کو نہیں چھوڑا ہے، کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات کو امامت کے بغیر چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات امام کے بغیر رہے؟ تو عزیزان گرامی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان میں یہ عقل موجود ہے جس سے شعور پروان چڑھتا ہے، جس سے انسان سوچتا ہے، اور یہ سوچنے کا مادہ اللہ کی ذات نے اس کو عطا کیا ہے، لیکن بسا اوقات یہ سوچنا چھوڑ دیتی ہے یا اپنی صحیح سمت میں نہیں سوچتی ہے، غلط سمجھ میں سوچتی ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں جمود پیدا ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں میں جمود پیدا ہو جاتا ہے، البتہ جمود تمام جہات میں پیدا نہیں ہوتا ہے، بعض جہات میں جمود پیدا ہوتا ہے۔ جمود کا پیدا ہونا یعنی تحرک کا رک جانا، حرکت کا رک جانا، پیش رفت نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا، ایک ٹھہراؤ ہے زندگی میں۔ متحجر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں جمود پیدا ہو چکا ہو، جس کی زندگی میں حرکت نہ پائی جاتی ہو، جو آگے نہ بڑھتا ہو، جس نے دین کو ایک ذاتی دین سمجھ لیا ہو، دین کے متعلق یہ سمجھ لیا ہو کہ دین مستحبات کا نام ہے، دین چند واجبات کا نام ہے، دین نماز وحشت پڑھنے کا نام ہے۔ مثلا ہر روز ای میلیں آ رہی ہیں نماز وحشت کے لیے، سمجھ لیے دین یہی ہے۔ ہم نے دین سمجھ لیا ہے کہ کچھ ایسے مستحبات کو ہم انجام دے لیں، کچھ واجبات کو انجام دے لیں تو ہم دیندار ہو گئے۔ یعنی دین کو ایک ذاتی قسم کا، ایک انڈیویجول عمل سمجھا ہے، ایک شخصی عمل سمجھا ہے، دین کو اجتماعی پیرائے میں نہیں دیکھا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی ہم نے دین کو اس عینک کے ساتھ نہیں دیکھا ہے جس کے ساتھ پیغمبر گرامی اسلام نے دیکھا تھا، ہم نے دین کو علوی گلاسز کے ساتھ نہیں دیکھا ہے، ہم نے دین کو حسینی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ خود سے دین کی ایک تعبیر کی اور ایک نیا دین وجود دینے کی کوشش کی، ایک ایسا دین کو جو جامد دین ہو، جس میں حرکت نہ پائی جاتی ہو، جس کا اجتماعی تعلق نہ ہو، ایک ایسا دین کہ جو مسجدوں میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے نمازوں میں کھڑا ہو جانے کو اجتماعی سمجھتا ہو۔ دین ایک اجتماعی شعور دینے والا دین ہے۔ دین نے اگر امر بالمعروف کا حکم دیا ہے، نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، تو اس لیے نہیں دیا کہ ایک ذات کا دوسری ذات کے ساتھ تعلق ہو جائے، بلکہ دین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس لیے حکم دیا کہ اس سے معاشرہ تشکیل پا سکے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اگر فرزند رسول نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی اریدو ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بصیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس امر بالمعروف سے مراد نماز کو قائم کرنا نہیں تھا، اس سے روزے رکھوانا نہیں تھا، لوگوں کو حج کے لیے بلانا نہیں تھا، بلکہ حج سے احرام توڑ رہے تھے، مکہ کو چھوڑ رہے تھے، ایک اور مکہ بنانے والے ہیں، ایک اور شہر کو آباد کرنے والے ہیں، اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا ہے، مسجد النبوی کو چھوڑ دیا ہے، حرم الہی کو چھوڑ دیا ہے، لیکن حرم الہی کو چھوڑ کر ایک اور حرم بنانے والی ذات کا نام حسین ہے، جس نے ایسا حرم بنایا کہ جس کی وجہ سے حرم کی حرمت بھی بچ گئی، اور اس نے کائنات میں انسانیت کے حرم کو بھی بچا لیا۔ کربلا کربلا
حق سیدھا راستہ،
کربلا کربلا
حق سیدھا راستہ،
کربلا کربلا
شہادتوں کا راستہ،
کربلا کربلا
سعادتوں کا راستہ،
کربلا کربلا
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات۔ پس اسلام متحجر، تحجر کا اسلام، یعنی وہ جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے تم مقصد قلوبکم، تمہارے دل قسی بن گئے، ان میں قساوت پیدا ہو گئی، فانہم کالحجارۃ، یہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد منہو، یا بعض اوقات پتھر سے بھی بدتر. اس لیے قرآن یہ فرماتا ہے کہ پتھر خود اپنا فنکشن رکھتا ہے، ان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار. ہم بعض اوقات چشمے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، دور دور کا سفر طے کر کے لوگ چشمہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. چشمہ کس کو کہتے ہیں؟ چشمہ ایک پتھر سے پانی نمودار ہوتا ہے. ہم نے چشمے کو دیکھا، چشمہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بسا اوقات انسان کا دل اس پتھر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پتھر خود اپنا ایک فائدہ ضرور رکھتا ہے، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ یہ پھٹ گیا، اور پھٹنے کے بعد اس سے پانی نکلا، چشمہ نکلا. آج آپ منرل واٹر لیتے ہیں، اس کے لیے پیسے لگتے ہیں، آپ پیسے دیں منرل واٹر لیں، اگرچہ آج کل منرل واٹر بھی منرل نہیں ہوتا ہے، وہ اسی ٹوٹی سے لیتے ہیں، لیکن ہمیں منرل بنا کے بیچتے ہیں. یعنی اتنی مہارت ہے، نقل میں اتنی مہارت ہو گئی ہے کہ اس کو اصل سے بھی بہتر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے 100% منرل واٹر. یہ جہاں پہ بھی 100% ہو اس کے متعلق شک کریں، چونکہ جو بھی دعوے زیادہ کرتا ہے، قرآن کا یہ خود ادعا ہے، جو بھی دعویٰ زیادہ کرے اس کے متعلق شک کرو. جو یہ کہ میں 100% پکا مسلمان ہوں، یہی اصل میں خناس ہے، اسی کے متعلق شک کرو. جو یہ کہ میں بڑا مومن ہوں، یہ سب سے چھوٹا مومن ہے، اس کی منافقت کے متعلق شک کریں. اس لیے کہ دعوے کرنے والا کبھی مومن نہیں ہوتا ہے. مومن کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. اس کا عمل گواہی دے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے. نماز کا وقت آنے تو دیجئے، معصوم نے فرمایا مومن کو پہچاننا چاہتے ہو تو جو ہی نماز کا وقت آئے تو جتنا سمارٹ ہو نماز کے لیے فوری اٹھ کر آزان دے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہیں سے پہچان لو مومن ہے. اگر مومن کو پہچاننا چاہتے ہو تو معاملے سے پہچانو، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو، اگر معاملے میں اچھا ثابت ہو تو مومن ہے. اس کے وعدے کو دیکھو، اگر وعدے کو وفا کرے تو مومن ہے، اگر وعدہ پورا نہ کرے تو مومن نہیں. اگر وقت کا خیال رکھے تو مومن ہے، اگر خیال نہ رکھے تو مومن نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مومن پہچاننے کے لیے علامتیں ہیں، دعوے نہیں، دعووں سے مومن نہیں بنتا ہے. لہذا کبھی انسان کا دل پتھر سے بدتر ہو جاتا ہے. پتھر کا کچھ فائدہ ہے، کسی کو مارے تو زخم تو ہو جاتا ہے، کم از کم مارنے سے انسان جو ہے وہ دفاع تو کر سکتا ہے، ایک فائدہ اس کے ہی ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، یہی پتھر ہیں جس سے نہریں نکلتی ہیں، بڑے بڑے دریا بہتے ہیں اسے. یہ پتھر ہے کبھی خشیت خدا میں یہ پگھل جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ پھٹنے لگتے ہیں، لاوا اگلنے لگتے ہیں، یہ پہاڑ پتھر ہوتے ہیں، پتھروں کا مجموعہ ہے، لیکن جو ہی پروردگار کی خشیت میں ایک دفعہ لاوا اگلنے لگا، انسان کے دل میں خشیت پیدا نہیں ہوتی، اس کا لاوا نہیں اگلتا ہے، اس میں اتنی سختی سلابت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی قساوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ معارف الہیہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، حقائق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، حقائق سے دور رہتا ہے. لہذا اس کو جب مرحوم امام نے تعبیر کیا تو فرمایا یہ متحجر ہیں، یہ سنگ دل ہیں، یہ پتھر سے بدتر ہیں، یہ جامد ہے، اور اسلام کا جامد شے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک متحرک شے کا نام ہے، اسلام ایک تحریک کا نام ہے، اسلام ایک نہضت کا نام ہے، اسلام ایک بہتی ہوئی نہر کا نام ہے جو خود بھی پاک ہے، پاکیزہ بھی کرتی ہے. ایک جامد ٹھہرا ہوا پانی جوہڑ بن جاتا ہے، گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے نزدیک سے لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے ہیں، دور دور سے لوگ گزرتے ہیں. اس کی بدبو سے پورا علاقہ متعفن ہوتا ہے. یہ انسان بھی جب جمود کا شکار ہو جاتا ہے تو اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، اگرچہ آج دیکھ نہیں رہا ہے، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بھی بدبو آتی ہے، لیکن ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے. بروز قیامت اس کی بدبو سے دنیا کے لوگ نفرت کریں گے. بس جمود سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس اسلام کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو اسلام میں تحریکی ہے، جو انقلابی اسلام ہے، جو شعور دیتا ہے، جو آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے، جو اجتماع تشکیل دیتا ہے، جو معاشرہ بناتا ہے. زمان حسین میں ایسے جامد بہت سے موجود تھے، ایسے متحجرین بہت سے موجود تھے، ایسے سنگ دل بہت سے موجود تھے کہ جنہوں نے نواس رسول کو مدینہ سے نکلتے ہوئے دیکھا لیکن اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے حالات میں ذرا برابر تبدیلی پیدا نہیں کی ہے. روایت ملتا ہے رستے میں چلتے ہوئے، جب حضرت مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ایک مقام پہ پہنچے عبداللہ ابن مطیع، جس کا اپنا گھر تھا. جب اس مقام پہنچے تو عبداللہ ابن مطیع آگے بڑھا اور بڑھ کر استقبال کیا، اور جہاں یہ کنواں کھود رہا تھا، کنواں کھودتے ہوئے اس نے کہا، یا ابن رسول اللہ، میں کنویں کا پانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اگر پی لیں تو ہمارے اس کنویں میں ہمیشہ کے لیے تبرک پیدا ہو جائے گا. حضرت نے پانی لیا اور اس کے کنویں کو متبرک کیا. بعض اوقات ہم اہل بیت اطہار کو تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم نے فرزند رسول کو امام نہیں سمجھا ہے، راہبر نہیں سمجھا ہے، رہنما نہیں سمجھا ہے، بلکہ تبرک سمجھا ہے. ان کی خاک کو لے کر شفا بنا لیں، اپنی شفا کے لیے استعمال کریں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کے علم کو بوسہ دے کر گھر چلے جائیں. یہ علم بوسہ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ علم اٹھانے کے لیے ہے. اس کو بوسہ بھی دیا جائے، اس کو سلامی بھی دی جائے، لیکن یہ علم جنگوں میں استعمال ہونے والا ہے، جہاد میں استعمال ہونے والا ہے، یہ مجاہدوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. یہ جہاد کا سبق دیتا ہے. اس کو تبرک کے لیے سلام نہیں کرو، اس کو اس لیے سلام کرو کہ زمانے کے امام کا علم ہے، اس اعتبار سے علم کو سلام کرو. یعنی سلام کرنا یعنی سلامی دینا، سلام کرنا یعنی اس کو سلوٹ پیش کرنا، اس کو سلام کرنا یعنی اس کے سامنے تسلیم ہو جانا، اس کو علم اسلام سمجھنا، اس کا بڑا مقام ہے عزیزو. لیکن بہت سے لوگ اس عبداللہ ابن مطیع کی طرح جا کر ہاتھ لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا ہمارا فریضہ پورا ہو، تبرک کیا ہے. اگر یہی عبداللہ ابن مطیع اپنے مولا سے پوچھتے، مولا میری ذمہ داری کیا ہے، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، اب آپ حکم دیں ہم کیا کریں، ہمارا کیا فریضہ ہے امامت کے ساتھ. امت کا فریضہ یہ ہے کہ امامت سے ہدایت لیں، حمامت کی راہ پہ چلیں، ان کے فرمان پہ مطیع ہوں. لیکن جامد معاشرہ، متحجر معاشرہ اپنا ایک دین بناتا ہے، ایک جدا دین بناتا ہے. ان کا دین تبرکات کا دین ہوتا ہے، توسلات کا دین ہے. اگرچہ اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی شخص جب توسل کرتا ہے، تبرک کرتا ہے، تو وہ اپنی کرامت سے عطا کرتے ہیں. وہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے واپس تھوڑا لٹاتے ہیں. ان کے لیے یہ معمولی کام ہے کسی کی حاجات کو پورا کرنا، یہ ان کے لیے معمولی کام ہے حاجات کو پورا کرنا. ان کا کام کچھ اور ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. دنیا والوں نے ان کو تبرک سمجھ لیا، دنیا والوں نے ان کے ساتھ توسل کرنا شروع کیا، ان کے لیے دعائیں پڑھنا شروع کی، دعائے فرج کو اپنی مشکلات کے لیے پڑھا، دعائے فرج کو زمانے کے امام کے ظہور کے لیے نہیں پڑھا، اپنے مسائل اور مشکلات کے لیے پڑھا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. لہذا یہ جامد دین، متحجر دین اپنے فکر میں محدود ہوتی چلی گئی، افکار میں محدود ہوئی. جیسے عمل میں محدود ہوئی، ویسے افکار میں محدود ہوئی. یہاں تک کہ انہوں نے دین کو محدود کر دیا حب اور بغض میں، محبت اور نفرت میں، حب اور بغض. یہ حب اور بغض ایک وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے. حب بغض کسی ذات کے ساتھ ہے، کسی مقصد کے لیے ہے. اور حب بغض کو محدود کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے ایک محدود طبقے کو حب بغض کا مرکز قرار دیا. انہوں نے کہا دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے پھر مومنین ہیں، پھر شیعہ ہیں، شیعوں میں سے بھی پھر موالی ہیں. دیکھیں مثلا وہ جب کہتے ہیں فلاں آدمی تو موالی ہے، ان لگتا ہے باقی موالی نہیں. انہوں نے موالی ہونے کی بھی ایک تعریف کی، یعنی جو یہ تبرکات کا خیال رکھے یہ تو موالی ہے، باقی دوسرے کو موالی بھی نہیں سمجھا، محدود کر دیا. اس طبقے نے خود اپنا ایک نام رکھا، اور دوسرے ممالک مثلا ایران میں اس طبقے کا مخصوص نام ولایتی طبقہ، ہمارے ہاں اس کو موالی طبقہ مثلا کہتے ہیں، یا مثلا ملنگ طبقہ بعض اوقات کہہ سکتے ہیں. اچھے اچھے لوگ بھی اس میں ہیں، بڑے معتقد لوگ ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں. لیکن اس طبقے نے اپنا ایک سلوک بنایا، اپنا ایک رستہ بنایا، اور اسی رستے کو دین سمجھا، اور اس دین کو اتنا محدود کیا کہ اس کو کاتبہ اسلامی سے، امت مسلمہ سے کاٹ دیا. پھر اس کا کسی سے تعلق نہیں. بھئی ہمیں کیا لگے، باقی تو سنی ہے، خوب سنیوں کو بھی کاٹ دیا. فلسطین کے لوگ بھی سنی ہیں، لہذا ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں. قدس کا تعلق بھی سنیوں کے ساتھ ہے، لہذا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ ایک محدود فکر کے ساتھ، محدود طبقے کے ساتھ. یعنی ہم نے ایک مخصوص طبقے کو مسلمان سمجھا، ایک مخصوص طبقے کو واقعاً موالی سمجھا، اہل بیت اطہار کے ماننے والے سمجھا، باقی سب کو خارج کر دیا. اب آپ سوچئے کیا یہ وہ دین تھا کہ جو دین علوی تھا؟ کیا یہ وہ دین تھا کہ جو دین حسنی تھا؟ کیا یہ وہ دین تھا کہ جو دین حسینی تھا؟ دین حسینی تو مظلوموں کا دین ہے، یہ تو مستضعفین کا دین ہے، یہ تو غریبوں کا دین ہے، یہ فقراء کا دین ہے، یہ فقراء کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزارنے والوں کا دین ہے، یہ تو ان کا دین ہے کہ جو کبھی بھکاری کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو مستضعفین کو تلاش کر کر کے ان کی مدد کرتے ہیں. پیامبر کرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے میں چلتے چلتے اگر کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس وقت تک رستے سے نہیں گزرتے تھے جب تک اس کے سوال کا جواب نہ دے لیں، جب تک اس کی ضرورت کو پورا نہ کر لیں. بس ہم نے قدس کو بھی بھلا دیا، فلسطین کو بھی بھلا دیا. یہ جو محدود دین ہے، یہ مخصوص طبقے کا دین جو ہے، اس کو متحجرین کا دین کہا جاتا ہے، جامد لوگوں کا دین کہا جاتا ہے. اس جمود سے نکالنے والی ہستی، اس تحجر سے نکالنے والی ہستی کا نام امام خمینی ہے. گزشتہ زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے، جس ہستی نے انسانوں کو تحجر سے نکالا، وہ ذات فرزند رسول ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس تحجر سے نکالنے کے لیے حضرت نے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑا. میں نے عرض کیا تھا کہ ساتھ ساتھ تاریخ کے بعض لمحات کو بھی آپ خدمت میں عرض کروں گا. حضرت جب مدینہ سے نکلے ہیں تو امام نے بڑی شاہراہ کو اختیار کیا. اس سے پہلے ابن زبیر نے نکلتے ہوئے جنگلوں کا رستہ اختیار کیا، چھپ کر نکلے اور بھاگ کر مدینہ سے مکہ کی طرف آئے. لیکن فرزند رسول خدا نے جب رستہ اختیار کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ بھی جیسے ابن زبیر چھپ کر گئے ہیں، آپ بھی ایسا رستہ اختیار کریں جہاں کوئی دیکھ نہ لے. تو عزیزان گرامی، چونکہ فرزند رسول کا ماٹو اور مشن ہے ہاتھ میں منت اللہ تھا، میں ذلت کو قبول نہیں کروں گا، میں اگر رستہ بھی اختیار کروں گا تو با عزت رستہ اختیار کروں گا، میں وقار کے ساتھ چلوں گا، میں اپنی عزت کے ساتھ جاؤں گا. انی لا ار الموت الا سعادتن، میں نے موت کو سعادت سمجھا ہے. ولل حیات مع الظالمین الا برہما، میں ایسی ذلت کو اختیار کروں، میں فرار کر کے نکلوں، میں بھاگ کر جاؤں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کبھی کسی جنگ سے فرار نہیں کیا ہے، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں، اگر جاؤں گا تو بڑی شاہراہ سے گزر کے جاؤں گا. اور اس بڑی شاہراہ سے گزرنے کا بھی مقصد علماء نے بیان کیا ہے، حضرت نے اس رستے کو اس لیے اختیار کیا تھا کہ رستے میں حج کا زمانہ تھا، مختلف اطراف سے لوگ مکہ کی طرف رخصت ہو رہے تھے، امام مختلف جگہوں پہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، آنے والے کاروانوں کے ساتھ اپنی سٹیٹمنٹ کو، مشن سٹیٹمنٹ کو بیان کرتے تھے، رستے میں گزرنے والوں کو بتاتے تھے میں کس لیے نکلا ہوں، میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے، اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے. اس طرح سے حضرت نے مختلف اطراف سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ قائم کیا. پس دین محمدی میں، اسلام حقیقی میں، جب رستہ اختیار کیا جائے تو واضح رستہ اختیار کیا جائے. اسلام میں فرار کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں. اسلام ایک ایسا رستہ بتاتا ہے جس میں باعزت زندگی بسر کرو، چھپ کر زندگی بسر نہ کرو، واضح زندگی بسر کرو، ابراہیم گونا زندگی بسر کرو، علی وار زندگی بسر کرو، حسین کی طرح زندگی بسر کرو. موت تو ایک دن آنے ہی والی ہے، لیکن موت آئے تو عزت کے ساتھ موت آئے. حیحات من نزلہ، 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 محمد وعلی محمد ولن ترسلوا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پھر حضرت مکہ میں پہنچے اور مکہ کے باہر حضرت نے پہلے آ کر خیمہ لگایا. جب تک کسی نے خود آفر نہیں کی، اس وقت تک حضرت نے کسی سے درخواست نہیں کی، باہر خیمہ لگایا، اپنی اہل بیت کو اس خیمے میں ٹھہرایا. پھر کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن عباس نے جا کر مولا کی بارگاہ میں کہا، یا ابن رسول اللہ ہمارا گھر حاضر ہے. اہل بیت اطہار کا رستہ عزت کا رستہ ہے, شرافت کا رستہ ہے, کرامت کا رستہ ہے. یہاں سوال نہیں کیا جاتا, ہاتھ نہیں بڑھایا جاتا, لوگوں سے مانگا نہیں جاتا ہے. لہذا معصوم یہ فرماتے ہیں ہمارا شیعہ مر تو جاتا ہے لیکن کسی سے بھیک نہیں مانگتا ہے, ہمارا شیعہ عزت کی زندگی بسر کرتا ہے. ان کا رستہ عزت کا رستہ ہے. جب عبداللہ ابن عباس نے آ کر درخواست کی تو حضرت نے عبداللہ کے گھر کو یہ اختیار کیا, لیکن جب مکہ میں پہنچ گئے تو حضرت نے اپنی فعالیت کو ایک دن کے لیے بھی روکا نہیں ہے, اپنی تحریک کو جاری رکھا. مختلف آنے والے وفود کہ جو مکہ میں پہنچ رہے تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کی. تحریک کے عناصر میں سے ایک عنصر رابطہ ہے, لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیا جائے, اپنے پیغام کو پہنچایا جائے, مختلف وفود کے ساتھ ملاقاتیں کی جائیں. آئیے دیکھتے ہیں کائنات کی ایک انقلابی شخصیت جس نے انقلاب کی بنیادیں رکھی ہیں, جس نے تحریک کو وجود دیا ہے, جس نے اسلامی تحریک میں روح پھونکی ہے, اس نے کیسا حج ادا کیا. حج ادا کرنا ہو تو حسینی حج ادا کرو. حج صرف اعمال کا نام نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حج طواف کر لیا جائے اور سعی کر لی جائے اور پھر اس کے بعد عرفات اور منا سے ہو کر وہ جو وہاں پر نشان بنے ہوئے ہیں ان کو پتھر مار کے پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. یہ حج نہیں ہے. حج وہ حج ہے جس میں حسینی خون پایا جاتا ہو. حج وہ حج ہے کہ جس میں روح حسینی پائی جاتی ہو. جب حج پہ جاتے ہیں تو مومنین کے ساتھ ارتباط پیدا کریں, دوسرے لوگوں کے ساتھ ملیں, لوگوں کے حالات سے آگاہ ہوں, جامعہ تشکیل دینے کی کوشش کریں, معاشرے کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں, امت بننے کی کوشش کریں. امام امت بنا رہے تھے, امام امت میں روح پھونک رہے تھے. لہذا لوگوں کے ساتھ رابطے کیے, مختلف لوگوں کو اپنا پیغام پہنچایا, مختلف وفود مل رہے تھے. اسی مکہ میں رہتے ہوئے جب خط پہنچا یزید کی طرف سے, اور یہ خط مکہ کے لوگوں کے لیے تھا, مکہ کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یزید نے یہ لکھا تھا, میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب بیعت کر لیں. تو عزیزان گرامی, اس خط کا جواب اگرچہ کسی نے دیا ہو یا نہ دیا ہو, لیکن فرزند رسول خدا نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس کا خط کا جواب دیں. اس کے خط کے جواب میں یہ لکھا کہ اے یزید, کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا والوں کو اپنی بیعت کے لیے دعوت دے؟ انت رجل فاسق معلن بالفسق. حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جو جب اپنے زمانے کے جابر کے ساتھ بھی قلم اٹھا کر گفتگو کرتے ہیں تو اس کو بھی رجل فاسق لکھتے ہیں, یعنی جس نے اس زمانے کے بت کو اپنی قلم کے ساتھ توڑ دیا. اسلام حقیقی میں اگر زمانے کے جابر کو خط لکھا جائے تو اس انداز میں خط لکھنے کی ضرورت ہے, اس انداز میں خط لکھا جائے کہ اس کا تکبر ٹوٹ جائے, اس کا غرور ختم ہو جائے, اس کی نخوت میں فرق پڑے, اس کے بت کو توڑا جائے. حسین نے بتوں کو توڑا ہے. یہی حسین کہ جو مکہ سے اپنے حج کو مکمل نہ کر سکے. بہت سے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں مولانا مسجد سے کیوں نکلا جائے, حسینیہ سے کیوں نکلا جائے, چونکہ حسینیت کو سمجھا نہیں, حسینیت کو حسینیہ میں سمجھا ہے. حسینیت حسینیہ میں نہیں، حسینیت خود ایک رستہ ہے. اگر حسینیہ حسینیت کے لیے ہو تو یہ حسینیہ ایک مبارک جگہ ہے، ایک مقدس جگہ ہے. اگر حسینیہ حسینیت کے لیے نہ ہو تو یہ حسینیہ بت ہے. ایسے بت کو توڑنے کی ضرورت ہے.
حسینیت زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
صہیونیت
مردہ باد،
صہیونیت
مردہ باد،
محمد وعلى محمد بلندر صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جنہوں نے دین مسجد کو سمجھ لیا ہے، دین حسینیہ کو سمجھ لیا ہے، انہوں نے وسیلہ اور ہدف کو ملا دیا ہے. وسیلہ ہدف کے لیے ہوا کرتا ہے، وسیلہ مقصد کے لیے ہوا کرتا ہے. جب تک اس سے مقصد حاصل ہوتا رہے تو وسیلہ مقدس ہے. جب اس سے ہدف حاصل نہ ہو سکتا ہو تو احرام چھوڑ دیا جائے، پھر مکہ بھی چھوڑ دیا جائے، پھر عرفات بھی چھوڑ دی جائے، پھر منا کو بھی چھوڑ دیا جائے. منا اور عرفات جب تک ایک مقصد کے لیے ہوں تو مقدس ہے. اگر ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو اس میں شک میں مبتلا ہوتا کہ کتنے کفارے پڑھنے والے، اگر میں احرام توڑوں گا تو کتنے کفارے پڑھنے والے. چونکہ ہم تو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، کتنے پیسے بعد میں پڑھنے والے ہیں، کتنی مشکلات آنے والی ہیں. ہمیں اس سے تھوڑی غرض ہے کہ کسی دین کو، یہاں پر دین بچانا مقصود تھا. دین کے بچانے کے لیے فرزند رسول یہ سمجھتے تھے کہ اب ایک اہم ہدف موجود ہے، ایک ایسا احرام پہنا جائے کہ جس احرام کے ذریعے لقاء اللہ ممکن ہو سکے. ایک احرام، ایسا احرام کہ جو اللہ سے دور کرے، اس احرام کا فائدہ نہیں ہے. اب اس بدن کے احرام کو توڑ دیا جائے، ایک ایسا احرام پہنا جائے کہ جس احرام کے ذریعے اللہ سے ملاقات ہو سکے. منزل لقاء اللہ تک پہنچنا تھا حسین نے، لہذا ایک احرام توڑا لیکن ایک اور احرام پہن لیا، اور وہ احرام احرام شہادت تھا. یہ مکہ سے کربلا تک کا سفر یہ بڑا عجیب سفر تھا. میں اگرچہ مختلف منزلوں کو آئندہ مجالس میں بیان کروں گا، لیکن عزیزوں، حسین نے خانہ خدا سے لقاء اللہ کی طرف سفر کیا ہے. خانہ خدا سے لقاء اللہ کی طرف سفر. کبھی ممکن ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے انسان کو خانہ خدا کو بھی چھوڑنا پڑے، لیکن ایک ایسا خانہ بنایا جائے کہ جو دل کے خانے سے انسان خانہ خدا تک پہنچے. حرم الہی کو دل میں آباد کیا جائے. لہذا حسین چلتے ہوئے آج کے دن دو محرم الحرام کو، عزیزو دو محرم الحرام یہ بڑی عجیب تاریخ ہے، یہ بڑی مصیبت کی تاریخ ہے عزیزوں. اگر میں یہ کہوں کہ اتنی بڑی مصیبت شاید میرے مولا پہ اس سے پہلے نہیں آئی تھی. مدینہ سے چھوڑنا بھی بڑی مصیبت تھی، مکہ سے احرام کا توڑنا بھی بڑی مصیبت تھی، لیکن عزیزوں کربلا کی سرزمین پہ پہنچنا ایک اور مصیبت تھی. آئیے میں چند کلمے کہوں گا، چونکہ میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دلوں کو آمادہ کروں تاکہ آپ مظلوم کربلا پہ گریا کر سکیں. میرا فریضہ یہ ہے، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا من بقا فلہ الجنہ، جو گریا کرے گا اس کے لیے بھی بہشت ہے. وَمَنْ أَبْكَى فَلَهُ الْجَنَّةِ، جو رولائے گا اس کے لیے بھی بہشت ہے. عزیزو آٹھویں امام کبھی جب دعبل خزائی
جو اپنے زمانے کے شاعر تھے، جب عاشورہ کے ایام میں آٹھویں امام کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے مولا نے پردے کا انتظام کیا، اپنے پردہ داروں سے کہہ دیا، اے میرے حرم تم پردے میں بیٹھ جاؤ۔ دعبل خزائی سے کہا، اے دعبل کیا ممکن ہے چند اشعار میرے جد ابجد کی مصیبت میں کہو؟ نہ جانے اہل بیت اطہار کا دل کتنا رنجیدہ خاطر تھا، یہ دل مجروح ہو چکے تھے جو کبھی کسی شاعر سے تقاضا کرتے تھے، تم شاعر شعر کہو، جو مرثیہ پڑھتے ہیں تمہارا بڑا مقام ہے عزیزو۔ کبھی جب اہل بیت کی شان میں مرثیہ پڑھتے ہو نا تو یہ سوچ لیا کرو جیسے امام رضا نے دعبل خزائی سے کہا تھا، تو میرے لیے مرثیہ پڑھو، شاید آج بھی زمانے کا امام پردہ غیبت پہ بیٹھ کے ایک مرثیہ خوان سے یہ کہتا، اے مرثیہ خوان ہمارے لیے تھوڑی دیر کے لیے مرثیہ پڑھو۔ اہل بیت کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے، آپ اگر گھر سے چل کے مظلوم کے پرسہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، صف ماتم بچھاتے ہیں، اس کا بڑا مقام ہے۔ عالم دین یہ کہہ رہے تھے، کربلا میں ایک شخص مظلوم کربلا کی بارگاہ میں پہنچا، بہت دور سے تھکا ہوا آیا تھا، پاؤں میں ورم پڑ چکے تھے، آ کر بیٹھا، بیٹھ کر پاؤں کو پھیلایا، پاؤں کو پھیلا کر حضرت کی زری کی طرف کر کے کہا، مولا میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، میرے پاؤں میں ورم پڑ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ خادم آگے بڑھا، اس خادم نے آ کر تماچا مارا، تماچا لگا، اٹھ کر نکلا، نکل کر مظلوم سے مخاطب ہو کر کہا، یبن رسول اللہ آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا لیکن مجھے آپ کے حرم سے خارج کر دیا گیا ہے، رات کو ابا عبداللہ الحسین خواب میں آئے، خادم سے مخاطب ہو کر کہا، آج سے میرے حرم سے نکل جاؤ، تم نے میرے ظاہر کو افسردہ خاطر کر دیا، میرے ظاہر کا دل دکھا دیا ہے، ابھی میرے حرم سے خارج ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی خدمت کے لیے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اے عزیزو اس گریا کا بڑا مقام ہے۔ آئیے آج دو محرم الحرام کو جب فرزند رسول خدا کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو عزیزو پہلا کام جو میرے مولا نے کیا، یہاں کے رہنے والوں سے پوچھا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو کئی قسم کے نام بیان کیے گئے، کسی نے کہا اس کا نام نئی نوا ہے، کہا کوئی اور نام بھی ہے، کہا یہ وادی غریق ہے، کہا کوئی اور نام بھی ہے، کہا شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ اتنے میں ایک نام جو زبان پہ آنا تھا عزیزو، کسی نے کہا کہ اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ ہائے میں قربان جاؤں عزیزو، ہماری لاکھوں جانیں قربان اس کرب و بلا پہ۔ نواز رسول نے ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، جیسا گھوڑے پہ سوار تھے نا، تو میرے مولا نے یہ کہا، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، اے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کرب و بلا سے۔ پھر میرے مولا ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، اتر کر حضرت نے اس خاک کو اٹھایا جس کو آج آپ خاک شفا کہتے ہیں، اس خاک کو اٹھایا، حضرت نے خاک کو سونگنا شروع کیا، جب خاک کو سونگا عزیزو تو ایک مرتبہ خوشبو کو سونگا، نہ جانے خون حسین کی خوشبو کو سونگا۔ سونگنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے تمام اہل بیت سے مخاطب ہو کر کہا، میری اہل بیت ہا ہونا رحالنا، یہی پہ ہماری لاشیں گرنے والی ہے، یہی پہ میرا سر قلم ہونے والا ہے، یہی پہ میرا علی اکبر قتل ہونے والا ہے، یہی پہ میرا علی اصغر شہید ہو جائے گا، یہی پہ میرا قاسم شہید ہو جائے گا۔ اے میری اہل بیت، ذرا ذرا اونٹوں سے نیچے آ جاؤ، سواریوں سے نیچے آ جاؤ۔ عزیزو، سب اہل بیت اترے تو میرے مولا نے ایک مرتبہ کلمہ استرجاع پڑھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عزیزو، شریکت الحسین آگے بڑھی، شریکت الحسین نے آگے بڑھ کے کہہ دیا، اے میرے بھیا حسین، آخر آپ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے کہہ دیا، اے میری بہن زین، ذرا اس مقام کو دیکھ لو، یہاں پر میں ایک مرتبہ گھوڑے سے گروں گا، یہی پہ میرا سر قلم ہونے والا ہے۔ اے عزادارو، پھر دوبارہ میرے مولا نے بنی اسد سے مخاطب ہو کر کہا، بنی اسد، میں چاہتا ہوں اس زمین کو خرید لوں۔ تو سب نے میرے مولا سے مخاطب ہو کر کہا، مولا یہ تو ایک صحرا ہے، یہ بیابان ہے، اس کو کیوں خریدنا چاہتے؟ تو حسین نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس بیابان کو کچھ اس طرح آباد کر کے چلا جاؤں گا کہ دنیا کے اطراف و اکناف سے ملین ہا لوگ اس مقام پر آئیں گے اور آ کر کہیں گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میں آیا ہوں اس بیابان کو آباد کرنے کے لیے۔ لذا حضرت نے 60,000 درہم نکالے، نکال کر بنی اسد کے حوالے کیے، اور دیتے ہوئے میرے مولا نے بنی اسد سے ایک بات کی، سنو گے عزادارو، بس آخری جملے کہتا ہوں۔ بنی اسد سے مخاطب ہو کر کہا، اے بنی اسد، میں نے یہ زمین خرید لی ہے، اب یہ میری زمین ہے، اسی مقام پر میں کل شہید ہو جاؤں گا، میں اس مقام پر قتل ہو جاؤں گا، لیکن بنی اسد، میرے زائر میری زیارت کے لیے آئیں گے، میرے شیعہ میری زیارت کے لیے آئیں گے۔ اے بنی اسد، بس ایک بات کا خیال رکھنا، مجھے میرے شیعوں سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے زائروں سے بڑی محبت ہے، جب میرے زائر کربلا کی سرزمین پہ آ جائے نا، تو میرے زائروں کو 3 دن کے لیے مہمان بنانا، ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا سلوک نہ کرنا کہ وہ ناراض ہو کر چلے جائے، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضیافت کا خیال رکھنا۔ میں کہتا ہوں، یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ، یا ابا عبداللہ، آپ نے ہماری زیارت کا بھی خیال رکھا ہے، ہماری ضیافت کا بھی خیال رکھا ہے، ہماری مہمانی کا بھی خیال رکھا ہے، شاید یہی وجہ ہے آج جب زائر جاتے ہیں نا، تو عزیزوں، تھکے ہوئے زائروں کو بھی لوگ لٹا کر ان کے پاؤں دباتے ہیں تاکہ مولا مظلوم کربلا کو پرسا دے سکے، تسلیت پیش کر سکے۔ اے زمانے کے امام، آ جا، آج ہم تیری انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، ہماری زیارتیں بھی تیرے لیے ہیں، ہمارا گریا بھی تیرے لیے ہے، مصیبتوں میں بیٹھنا بھی تیرے لیے ہے میرے مولا صلی اللہ علیہ، یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم اشف صدر الحسين بحق الحسين ماتم حسين۔